الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صلوات على محمد وعلى آله آپ کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اس عبادت کے ذریعے سے اس ماتم کے ذریعے سے اس عزاداری کے ذریعے سے اس گریہ و بکا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قلوب اور آپ کے دلوں کو طاہر و مطہر فرمائے نور اہل البیت نور محمد و آل محمد سے آپ کے قلوب کو منور فرمائے عزیزان گرامی میں چاہوں گا کہ مختصر گفتگو کروں چونکہ کافی ٹائم گزر چکا ہے اور ایک اور پروگرام میں بھی ابھی جانا ہے لیکن میری گفتگو کا محور و مرکز اور موضوع ہوگا خود عزاداری کا فلسفہ اور اس کی حکمت کیا ہے ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں سوچنے کی بات ہے جب کوئی شخص کسی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے کسی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اور آپ کو خبر ملتی ہے تو ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کا دل تڑپتا ہے اور اس مظلوم کے لیے ہمدردانہ جذبات آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یہ انسانی تقاضا ہے لیکن کیا امام حسین سے ہمارا رشتہ اس طرح کا رشتہ ہے کہ کربلا میں ایک واقعہ پیش آیا ظلم اور بربریت کا اور اس ظلم اور بربریت کے واقعے کی وجہ سے ہمارے دل میں حسین کی محبت اور ہمدردی پیدا ہوئی یا پھر اس سے بہت اوپر کی بالا تر کوئی اور بات ہے دیکھیے حسین صرف کربلا کی وجہ سے نہیں بلکہ حسین اپنی عظمتوں کی وجہ سے ہر زندہ اور بیدار انسان کے دل میں بستا ہے حسین عظمتوں اور بلندیوں سے عبارت ہے مقتول تاریخ میں بہت ہیں مظلوم تاریخ میں بہت ہیں شہداء بھی تاریخ میں بہت ہیں لیکن ان سب کو آپ چھوڑ دیتے ہیں ایک حسین کو یاد کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ جو شہادت حسین نے دی ہے اس شہادت کے پیچھے جو فلسفہ جو فکر جو ویژن اور جو کائناتی تصور ہے وہ تصور اتنا بڑا ہے کہ جب آپ اس تصور کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کائنات میں جتنا غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حسین آپ کی فکر سے زیادہ اونچا ہے حسین ان عظمتوں کا نام ہے حسین ان بلندیوں کا نام ہے لہذا یہ کہنا کہ حسین اور حسین کی محبت صرف شیعی اثنا عشری اور اہل تشیع کی میراث ہے، یہ غلط ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. حسین چونکہ اللہ کا نمائندہ ہے زمین پر، اللہ کا نمائندہ ہے، چونکہ اللہ کا نمائندہ ہے اس لیے حسین ہر اس انسان کا ہے جس کا اللہ ہے. آپ اگر حسین کو صرف کسی ایک مکتبی فکر کا، مسلمانوں کا مسلک کا، کسی دین کا بنائیں گے تو آپ حسین کو محدود کر دیں گے. حسین موجودات اور اللہ کے درمیان واسطے فیض ہیں. کائنات کے ذرے ذرے کو اگر کوئی روزی بارگاہ خداوندی سے ملتی ہے تو وہ جو ذریعہ ہے وہ حسین ہے. اس لیے کہ حسین نے اپنی کل کائنات اللہ کے دین پر قربان کر دی. حسین نے اپنے وجود کا کوئی حصہ نہیں دیا، حسین نے اپنی پوری کائنات اللہ کی بارگاہ میں نچھاور کر دی. جب حسین نے پوری کائنات نچھاور کر دی تو اللہ نے اپنی پوری مرضی حسین کے حوالے کر دی. لہذا اب وہی اللہ کی رضا ہے جو حسین کی رضا ہے، وہی اللہ کی مرضی ہے جو حسین کی مرضی ہے، وہی اللہ کو محبوب ہے جو حسین کو محبوب ہے، وہی اللہ کا دشمن ہے جو حسین کا دشمن ہے. اس لیے کہ حسین نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے اس میدان میں کوئی چیز بچا کر نہیں رکھی. جب کوئی چیز بچا کر نہیں رکھی تو پھر جنت کیا ہے حسین کے مقابلے میں؟ جنت کیا ہے حسین کے مقابلے میں؟ اللہ نے صرف جنت کا اختیار دیا نہیں، بلکہ تمام موجودات کو فیض پہنچانے کا ذریعہ حسین کو قرار دیا ہے. اب اگر کوئی انسان نجات چاہتا ہے تو حسین کے دروازے پر جائے، اگر کوئی کائنات میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو حسین کے دروازے پر جائے. حسین کو پہچانو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. صرف حسین کو پہچاننے کی دیر ہے. حسین نے قربانی دی. قربانی کیوں دی؟ کیا قربانی اس لیے دی کہ بعد میں کوئی قوم آئے اور وہ آ کر حسین پر ماتم کرے؟ سوچنے کی بات، سوچئے اس بات پر. کیا حسین کی قربانی کا مقصد ماتمی پیدا کرنا ہے؟ کیا حسین کی قربانی کا مقصد زنجیر زن پیدا کرنا ہے؟ کیا حسین کی قربانی کا مقصد رونے والی قوم پیدا کرنا ہے؟ یا یہ تمام چیزیں آثار ہیں، ہدف کوئی اور ہے؟ ہدف ہے حسین کیا؟ اب ذرا غور کیجئے گا. حسین ابن علی مدینہ سے نکلتے ہیں، مکہ کا رخ کرتے ہیں، مکہ سے حج چھوڑتے ہیں، عمرے کی نیت کرتے ہیں، احرام اتارتے ہیں، واپس کوفہ کی طرف چل پڑتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں حج پر کوئی پابندی لگی تھی؟ جی، حج پر کسی نے پابندی لگائی تھی؟ نماز پر کوئی پابندی تھی؟ جی، زکات پر کوئی پابندی تھی؟ روزہ رکھنے پر کوئی پابندی تھی؟ اگر آپ کا روزہ بھی آزاد، آپ کی نمازیں بھی آزاد، آپ کا حج بھی آزاد، آپ کی زکات بھی آزاد، آپ کی مسجدیں بھی آباد، تو پھر حسین کو کیا ضرورت تھی قیام کرنے کی؟ یہ ساری چیزیں تو آزاد تھیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو ہدف حسین کی نگاہ میں ہدف ہے، وہ ہدف یقینی طور پر نماز سے بھی برتر ہے اور حج سے بھی برتر ہے. اس ہدف کو پہچانو.
اگر اس ہدف کو پہچان جاؤ گے تو یہ بھی سمجھ جاؤ گے کہ اگر وہ ہدف حاصل ہو جائے تو تب نماز نماز ہے، حج حج ہے، وہ ہدف نہ ہو تو پھر نماز نماز نہیں، حج حج نہیں۔
ایسا ہی ہے جیسے روح کے بغیر بدن ہو۔ اگر کسی انسان کو آپ جیتا جاگتا دیکھنا چاہیں تو اس کے صرف تن کے تن کا آپ کے پاس ہونا کافی نہیں ہے، اس تن اور بدن کے اندر روح کا ہونا ضروری ہے، ورنہ بدبو آئے گی۔ اگر روح نہ ہو، بے روح جسم کچھ دیر پڑی رہے تو اس سے بدبو آتی ہے۔
اگر اسلام کے اندر وہ ہدف جو حسین کی نگاہ میں ہدف ہے وہ ہدف نہ رہے اور اسلام سے اس ہدف کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام اس مردار کی طرح سے ہے جس سے بدبو آنے لگتی ہے۔
یزید یا یزید سے پہلے والے یا یزید کے بعد والے، نام اسلام کا سب لیتے تھے، اسلام کا نام سب لیتے تھے۔ اس لیے میں نے پہلے سوال کیا کہ بتاؤ کہ کہیں نماز پر پابندی تھی، حج پر پابندی تھی، زکات پر پابندی تھی، کسی اور ایسے اسلامی حکم پر پابندی تھی؟ نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ ایک نقطہ میرے اور آپ سب کے لیے ہے، یزید نے جو کام شروع کیے جو معاویہ نہ کر سکا، یزید نے وہ کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ چھپ کر نہیں بلکہ کھل کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس مسند پر بیٹھ کر، جس مسند کو مسند رسول کہا جاتا ہے، وہ لبادہ اوڑھ کر جو لبادہ رسول کا کہلاتا ہے، اس نسبت کو اپنے لیے منتخب کر کے جو نسبت رسول سے قائم ہوتی ہے یعنی خلافت، اس نسبت کو قائم کرنے کے بعد اس نے جو کام شروع کیے وہ کیا تھے؟ کھل کے شراب پینا، کھل کے شراب پینا، کسی کی نگاہوں سے چھپ کر نہیں، کھل کے محارم کے ساتھ، نامحرم نہیں، محارم کے ساتھ بدکاریاں کرنا۔ آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں، یعنی جو محرم ہو، محرم تو آرام ہوتا ہے نا، ان کے ساتھ بدکاریاں کرنا، دین کی ان تعلیمات کا مذاق اڑانا جو جن کے احیاء کے لیے تمام انبیاء آئے، یہ تمام سلسلہ جاری رہا۔ حسین ابن علی نے قیام کیا، حسین ابن علی نے اگر قیام نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیونکہ میں مختصر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے اس کو کھول نہیں سکتا، کھولوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اگر حسین قیام نہ کرتے، یہاں پر یقیناً اہل سنت بھی موجود ہیں، اہل تشیع بھی موجود ہیں، سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، یہ ایک سوال ہے، علامت ہے کہ ذرا سوچئے کہ اگر حسین قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ سوچنے والی بات ہے نا، اپنے اخلوں کو ذرا بروئے کار لائیے، آپ محسوس کریں گے کہ اگر آج جو کچھ خلیفت المسلمین انجام دیتا ہے عام عوام اس کے عمل کو خدا کا حکم سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جی، یزید جو کچھ کر رہا تھا، معاویہ، میں نے کہا معاویہ وہ کچھ نہیں کر سکا، یزید نے جو کچھ کیا، یزید نے کھل کر کیا، جو کچھ یزید نے کیا وہ اگر عوام کے سامنے اسی طرح سے رہتا اور اس کے مقابلے میں کوئی بولنے والا نہ ہوتا، اگر کوئی بولنے والا نہ ہوتا تو آج پوری دنیا اسلام کے نام پر وہی عمل انجام دے رہی ہوتی جو یزید نے کیا تھا، اور اس دور میں 61 ہجری میں، 60 ہجری، 61 ہجری، پوری زمین پر اگر کوئی ایسا انسان موجود تھا جس کی رگوں میں رسول کا خون دوڑتا تھا، جس کی فکر رسول کی فکر تھی، جس کی زبان رسول کی زبان تھی، جس کا عمل رسول کا عمل تھا، اور امت کے تمام طبقے جس کی روحانیت، جس کے مقام اور جس کی نسبت کا
کھل کر اعتراف کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ زمین کے اوپر متبرک ترین ہستی ایک ہی ہے تو وہ حسین ابن علی کی ہستی تھی۔ اس لیے حسین ابن علی کی ذمہ داری تھی۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے بیعت طلب کی، اگر بیعت طلب نہ کرتا تو حسین گھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ نے حسین کو پہچانا نہیں ہے، آپ نے حسین کو پہچانا نہیں ہے، آپ نے نعوذ باللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرح سمجھا ہے، وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ وارث انبیاء تھے۔ وارث انبیاء، وارث انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کیا کام کرتے ہیں؟ انبیاء خود اٹھتے ہیں ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف، بے غیرتی کے خلاف، بد کرداری کے خلاف، کرپشن کے خلاف، بے ایمانی کے خلاف، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف انبیاء اٹھتے ہیں اور ٹکرا جاتے ہیں ظلم کے ساتھ۔ حسین ابن علی دیکھ رہے تھے کہ جس دین کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے رسول کریم نے اور آل رسول نے اور رسول کریم کے مقدس اور معتبر صحابہ نے جس طرح کی زحمتیں اٹھائیں، اس کے نتیجے میں آج بنی امیہ آ کر اس دین کو اپنا یرغمال بنا کر جس طرف ان کی مرضی ہے اس طرف اگر دین کو موڑنا چاہے تو آئندہ آنے والی نسلیں نبی کریم کے دین کو نہیں بنی امیہ کے دین کو اسلام سمجھیں گے۔
معلوم
حسین ابن علی کو معلوم تھا کہ اگر حسین قیام نہ کرے تو کسی میں جرت نہیں ہے،
معلوم تھا۔ اس لیے یزید کا بھی پورا اصرار یہ تھا کہ حسین سے ہر صورت میں بیعت لینی ہے، اگر حسین سے بیعت نہ لے تو اس کی خلافت مکمل نہیں ہوتی۔ اس کو معلوم تھا
کہ اگر حسین بیعت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی مسئلہ عالم اسلام میں نہیں ہے، لیکن اگر حسین بیعت نہ کرے تو اس کا مطلب ہے اس کی حکومت اور اس کی خلافت قانونی نہیں ہے، معلوم تھا۔
اور نبی کا یہ فرزند، اس فرزند کو بھی معلوم تھا کہ اگر اللہ کا کوئی نمائندہ زمین پر آج کی دنیا میں ہے تو وہ صرف اور صرف حسین ابن علی ہے، وہ یہ جانتے تھے
اور اس کا انہوں نے اعتراف بھی لیا لوگوں سے۔ تحف العقول کے دو خطبے ہیں، میں ان خطبوں کی طرف نہیں جاتا، بڑا لمبا ہو جائے گا، میں بہت مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، اشارہ کر کے گزرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ بھی سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سمجھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ حسین ابن علی نے اپنے ان خطبوں کے ذریعے سے، اپنے مکتوبات کے ذریعے سے دنیا کو اپنا پیغام بتا دیا تھا کہ میں قیام کیوں کرنے جا رہا ہوں، کیسے نظام کے خلاف،
جس نظام میں نماز آزاد ہے فکریں آزاد نہیں ہیں۔ توجہ ہے آپ کی،
نماز آزاد ہے فکریں آزاد نہیں ہے، نماز آزاد ہے، حج آزاد ہے، لیکن حج کی جو روح ہے شرک کے خلاف، شرک کے خلاف، اس روح کو کوئی آزادی حاصل نہیں ہے، وہ قید میں ہے۔ قرآن سورہ توبہ پڑھیے،